بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.
یہ آیت نمبر 25 ہے سورہ بقرہ کی، اس کی تلاوت کی گئی ہے. اور اس سے پہلے گزشتہ درس میں اختتام ہمارے درس کا جو ہوا تھا وہ اس سے پہلی آیت جو تھی، آیت نمبر 24 اور 23، دونوں آیتوں کی تفسیر ہم نے پڑھی تھی. اور آخری ٹکڑا تھا آیت نمبر 24 کا، وعدت للکافرین، وہ چیلنج جو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں دیا تھا، وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. تو یہ آیت نمبر 23 تھی، اور اس کے بعد آیت نمبر 24 میں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا سے آغاز ہوا، اور آخر میں ارشاد یہ فرمایا کہ اگر تم قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ماننے پر تیار نہیں ہو تو اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. وَعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ یعنی یہ جہنم تیار کی گئی ہے، بنائی گئی ہے انکار کرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر آپ ایک چیز سمجھ لیں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے انسان پیدا کیے تمام انسانوں کے لیے دونوں مقامات پر اللہ تعالیٰ نے مقاعد بنائے ہیں، جگہ بنائی ہیں. ابن آدم، آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی جتنی اولاد ہے سب کے لیے دو دو مقعد ہیں. مقعد کے معنی وہ جگہ جہاں یہ شخص بیٹھے گا، جہاں یہ شخص رہے گا، سیٹ جس کو آپ کہہ سکتے ہیں. جب آپ سفر کرتے ہیں تو پہلے اپنی سیٹ آپ بک کرواتے ہیں، پھر اس کو اوکے کرواتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اگر ایک شخص ایک نام پہ دو سیٹیں بک کرے تو قانون یہ ہے کہ اس کی دونوں سیٹیں جو ہیں وہ الغاء یعنی کالعدم یعنی وہ منسوخ کر دی جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے دو دو سیٹیں بک کی ہیں، ایک جنت میں اور ایک دوزخ میں. کوئی بھی انسان ایسا نہیں ہے جس کا مقعد جنت میں نہ ہو اور جس کا مقعد دوزخ میں نہ ہو. اب یہ انسان اس دنیا میں جب آتا ہے اور اس دنیا میں آنے کے بعد یہ عمل انجام دیتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یہ اعمال کرتا ہے، یہ افعال کرتا ہے، تو ان کے بنا پہ نتیجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا اور سزا کی صورت میں پیش آتا ہے. تو اگر اس کا عمل اہل جنت کا سا ہوتا ہے اور اللہ کا لطف و کرم بھی شامل حال ہوتا ہے تو اس کی وہ سیٹ اور وہ کرسی اور وہ مقعد جو کہ دوزخ میں تھی وہ منسوخ کر دی جاتی ہے، وہ کینسل ہوتی ہے، اور اس کو جنت میں جانے کا پروانہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے داخلہ مل جاتا ہے اور یہ اہل جنت میں سے ہو جاتا ہے. اور اگر یہ شخص دنیا میں اہل جہنم کا سامنا کرتا ہے اور خود اپنے اعمال کی وجہ سے جہنم میں جانے کا مستحق ہو جاتا ہے، اس طریقے پر اللہ نے بار بار قرآن میں فرمایا کہ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، ہم کسی پہ ظلم نہیں کرتے، لوگ اپنے آپ پہ خود ظلم کرتے ہیں. وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، تیرا رب اپنے بندوں پہ ظالم نہیں ہے. جتنی محبت ایک ماں کو اپنی اولاد سے ہوتی ہے اس سے 100 گنا زیادہ محبت اللہ تعالیٰ کو ہر انسان سے ہے. چاہے کہ وہ مسلم ہو اور امت محمدی اعلیٰ صاحب الصلوۃ والسلام سے ہو، لیکن یہ انسان خود بدعمالیاں کر کے اپنے آپ کو جہنم میں جانے والوں میں سے بنا دیتا ہے۔ تو اور اس چیز کا ثبوت ہمیں قرآن میں بھی ملتا ہے اور حدیث میں بھی ملتا ہے کہ واقعی ہر آدمی کے لیے دو جگہ ہیں، دو مقاعد ہیں، دو مقعد ہیں، مقعدین دو سیٹیں ہیں جنت اور دوزخ میں۔ سورہ مؤمنین کی آیت نمبر سورہ مؤمنون 18:12 کا آغاز ہوتا ہے اس سورت سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون۔ اس میں 10 اور 11 نمبر کی آیت میں اللہ تعالی نتیجے کو بیان کرتا ہے، آغاز ہوا قد افلح المؤمنون، فلاح و کامیابی پائی ایمان والوں نے۔ کون ہیں، کیا کیا صفات ہیں ایمان والوں کی، کیا کیا صفات ہونی چاہیے، اس کے بعد طویل ذکر ہے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاۃ فاعلون الى آخره۔ آخر میں ارشاد فرمایا اولئک هم الوارثون، اولئک هم الوارثون، آیت نمبر 10 اور 11، الذین یرثون الفردوس، یہ ہیں وہ لوگ کہ جو جنت کے وارث ہیں، ان کی جو وراثت تھی جنت میں، جو جگہ ان کے لیے بک تھی وہ ان کو مل گئی، کیونکہ انہوں نے الذین هم فی، پہلی شرط یہ ہے کہ المؤمنون، پھر اس کے بعد المؤمنون والذین هم فی صلاتهم خاشعون وغیرہ وغیرہ، یہ تمام صفات ان کے اندر موجود ہیں، اس لیے اولئک هم الوارثون، یہ وارث ہیں، مستحق ہیں اس جگہ کے جو اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی تھی۔ الذین یرثون الفردوس، پھر اس جنت کے اندر بھی، جنت میں جنتیں ہیں، جنت کے اندر جنات ہیں، تو ان میں جو سب سے اعلیٰ جنت ہے، سب سے اعلیٰ درجہ ہے جنت کا، اس کا نام ہے فردوس۔ تو فرمایا کہ ان لوگوں کو فردوس مل گئی ان کے اعمال کی وجہ سے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 میں ارشاد فرمائی، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ، جو آدمی جہنم سے بچ گیا، جہنم سے بچ گیا تو وہ کہاں جائے گا، ادخل الجنہ، جہنم میں داخل کیا جائے گا، اس لیے کہ اس کی وہ جگہ جو کہ جہنم میں تھی وہ ختم ہو گئی، اس نے ایسے اچھے عمل کیے کہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے وہ جگہ جان چھوٹی، اس کی اس بدبختی سے، ہمیشہ ہمیشہ کی بدبختی سے، اور جنت میں جانے والوں میں سے ہو گیا۔ فمن زحزح عن النار، وہ جنت سے بچ گیا، وہ اس کی غلط جنت، لازمی نتیجہ کیا ہے، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دوسری مثال تھی، تیسری مثال یہاں پر ہے، پہلے فرمایا اعدت للکافرین، کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے جہنم اللہ نے تیار کی ہے، لیکن وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں گے، اچھے عمل کریں گے، تو اعدت للکافرین، اس میں وہ شامل نہیں ہوں گے بلکہ اس سے بچ جائیں گے، وہ جنت میں جانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنة الا اری مقعده من النار لو اساء ليزداد شکرا ولا يدخل النار احد الا اری مقعده من الجنة لو احسن ليكون عليه حسرة۔ فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ کوئی بھی آدمی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، کوئی بھی جنتی جنت میں اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ اس کو اس کی وہ جگہ جو اس کے لیے مخصوص تھی جہنم میں دکھا نہ دے۔ کیوں؟ لو اساء لیزداد شکرا، تاکہ اس کے ذہن میں یہ بات آئے اور یہ فکر کرے اور سوچ لے کہ اگر میں نے برا عمل کیا ہوتا تو میں وہاں جاتا، اور لیزداد شکرا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اللہ کا لطف و کرم شامل حال تھا، اس لیے وہاں جانے سے بچ گیا، وہ جگہ تھی میری اور مجھے اللہ نے یہاں بھیج دیا۔ جنت میں جنتی اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک اسے بتا نہ دیا جائے کہ تمہارے لیے دو جگہ تھی، ایک تو یہ جو تمہیں جنت میں مل رہی ہے، لیکن تمہارے لیے جہنم میں ایک جگہ محسوس تھی۔ تو اگر تم یہ عمل نہ کرتے جس کی وجہ سے تم جنت میں آئے ہو، وہاں جاتے تھے، تو جب اپنے اس مقام کو دیکھے گا جہنم کے بیچ میں، وسط میں، یا جہاں پر بھی, تو پھر یہ اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جہنم میں جانے والوں میں سے نہیں بنایا, مجھے بچا لیا اور مجھ پہ لطف و کرم کیا, مجھے جنت میں داخل کر دیا. اسی طرح لا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنه, کوئی بھی جہنمی جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں کیا جائے گا جب تک اسے یہ نہ بتا دیا جائے کہ وہ دیکھو جنت میں جو جگہ تمہیں نظر آ رہی ہے اور وہ محل جو تمہیں نظر آ رہا ہے, وہ اونچا درجہ جو تمہیں نظر آ رہا ہے, یہ تمہارے لیے مخصوص تھا مگر تم نے بدبختی کو اپنایا, تم نے شیطان کی عبادت کی, تم نے اللہ کو چھوڑ دیا اور تم اپنے اعمال کی وجہ سے اس اچھی جگہ سے محروم ہو گئے. اب تم جہنم میں جاؤ, لِيَكُونَ عَلَيْهِ حَسْرَةً, تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حسرت اور ندامت کرتا رہے کہ کاش میں نے برے عمل نہ کیے ہوتے تو آج میں بجائے یہاں آنے کے وہاں جاتا جہاں سے میں محروم کر دیا گیا. یہ ہے اعدت للکافرین, تیار کی ہے, اور قرآن میں جا بجا ہمیں ذکر ملتا ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ. اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں تیار کی ہیں, جس طرح متفق علیہ حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ, جنت کو مشقت والی اور تکلیف والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے اور جہنم کو لذت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا ہے. جس طریقے پہ دنیا میں جب کوئی کسی کو پھنسانا چاہتا ہے تو اس کے لیے کنواں یا گڑھا کھودتا ہے, یا شکار کو جب پھنساتے ہیں تو اس کے لیے کوئی ایسی جگہ بناتے ہیں جس کا اسے علم نہیں ہوتا. ظاہری طور پہ ایک راستہ ہوتا ہے اور وہ سڑک ہوتی ہے اور اس کے اوپر لکڑیاں وغیرہ ہوتی ہیں, لیکن جب اس مقام تک یہ شخص یا یہ شکار پہنچتا ہے تو اس گڑھے کے اندر گر جاتا ہے جس گڑھے کو لکڑیوں اور اوپر کسی چیز سے ڈھانپ دیا گیا تھا. حقیقت میں یہ گڑھا تھا لیکن اس کو علم نہیں تھا. ظاہری طور پہ بڑا اس کو اچھا نظر آیا اور اس کو کیوں نظر آیا, گویا کہ ایک راستہ ہے. جس طریقے پہ بلقیس جب آئی سلیمان علیہ السلام کے محل میں اور اس نے جب وہ شیشے دیکھے اور پانی دیکھا اور فوارے دیکھے تو کشفت عن ساقیہا, اس نے اپنی قمیض پنڈلیوں تک اوپر کر لی, وہ یہ سمجھنے لگی کہ شاید یہاں پانی ہے. فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال انه سرح ممرد من قوارير, تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یہ شیشہ, یہ جو ہے یہ پانی والی تالاب نہیں ہے, یہ تو شیشہ ہے اور بنانے والے کسی فنکار نے اس خوبصورتی سے بنایا ہے اس حوض اور اس راستے کو کہ نوارد اور اجنبی اور پہلی مرتبہ دیکھنے والا شخص یہ سمجھتا ہے کہ شاید آگے تالاب ہے اور نہر ہے لیکن حقیقت میں یہ شیشے ہیں. سرح ممرد من قواریر, یہ تو قواریر ہیں, شیشے ہیں, پانی نہیں ہے. تو اس طریقے پہ جہنم کو حق دیا گیا ہے, گناہ میں لذت ہوتی ہے, نافرمانی میں لذت ہوتی ہے وقتی طور پہ, تو جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے بھر دیا, ڈھانپ دیا گیا. اب فجر کے وقت اٹھنا یہ طبیعت پہ بھاری ہے اور خاص طور پہ سرد علاقوں میں سخت سردی کے ایام میں صبح سویرے اٹھنا, جن ایام میں فجر بھی بہت پہلے ہوتی ہے, اور ٹھنڈے پانی سے استنجا اور وضو کرنا, یہ ہے مشقت والی چیز. لیکن اس کے پیچھے جنت ہے, جنت کو مشقت والی چیزوں سے ڈھانپ دیا گیا. تو ہر نیکی اور ہر وہ کام کے جو اچھا ہے, فطرتاً انسان پہ شیطان اس قدر حاوی ہو جاتا ہے بعض اوقات کہ طبیعت اس طرف نہیں جاتی, لیکن حقیقت میں یہی لذت ہوتی ہے جو کہ حلاوت ایمانی کے نام سے موصوم ہے. اور اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خوشخبری کے انداز میں ارشاد فرمایا کہ ان لوگوں کو خوشخبری سنا دو قیامت کے دن پورے نور کی جو اندھیرے میں یا اندھیرے میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں, جس حدیث کو ہم آگے چل کے پڑھیں گے. تو اس طریقے پہ جنت اور دوزخ دونوں جگہوں پر ہر انسان کا مقعد موجود ہے. ہم میں سے ہر آدمی کے دو مقعد ہیں, دو سیٹیں ہیں, ایک سیٹ جہنم میں ہے, ایک دوزخ میں ہے, اور ایک جنت میں ہے, ایک دوزخ میں ہے. اب یہ اس انسان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں موقع دیا ہے اور اس کو آزادی دی ہے, اس کو صحت دی ہے, اس کو زندگی دی ہے, اس کو طاقت دی ہے, سب کچھ دیا ہے. اور جب تک موت کا فرشتہ اس کے سر پہ آ کے کھڑا نہیں ہوتا اور اس کے جسم سے روح قبض نہیں ہوتی، اس وقت توبہ قبول بھی ہوتی ہے. اس طرح حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اور دوسری حدیث میں کہ ما لم تطلع الشمس من مغربها، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی اور انسان پہ غرغرہ طاری نہیں ہوتا، جب کہ یہ بالکل مر رہا ہوتا ہے، اس وقت تک اللہ تعالی اس کی توبہ قبول کرتا ہے. تو یہ دونوں مقاد ہیں انسانوں کے. اب یہ انسان اپنے اعمال کی بدولت ان دونوں میں سے کسی ایک کو کینسل کرتا ہے اور کسی ایک کو کیا کرتا ہے، تو اس مقعد کو جس مقعد کو اس نے کینسل کیا، کالعدم قرار دیا، منسوخ کر دیا، اس سے یہ بچ جاتا ہے اور اپنے اعمال کی وجہ سے دوسرے اس مقام پر جانے کا مستحق ہو جاتا ہے جس کے بارے میں اس شخص کے لیے اللہ تعالی کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے اس کے اعمال کی بنا پہ. لیکن جنت میں محض اور صرف اپنے عمل کی وجہ سے بھی کوئی نہیں جائے گا جب تک اللہ تعالیٰ کا لطف و کرم بھی شامل حال نہ ہو. اس کے بارے میں وہ حدیث ہم بارہا پڑھ چکے ہیں اور سن چکے ہیں. وعدت للکافرین، اس کے بعد فرمایا وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وبشر الذين آمنوا، خوشخبری سنا دیجئے اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، الذين ان لوگوں کو، آمنوا جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے اچھے عمل بھی کیے، ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، خوشخبری کیا ہے کہ ہیں ان لوگوں کے لیے جنات باغات، تجری من تحتها الانہار، جن باغوں کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، کلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، جب کبھی بھی ان کو، ان اہل جنت کو، رزقوا منها کھانے کو ملے گا، رزق منها اس جنت سے، من ثمرة پھلوں سے، رزقا اور رزق، رزق سے مراد ان پھلوں کی کوئی خاص قسم بھی ہے اور رزق سے مراد روحانی غذا بھی ہے، کیونکہ رزق کا مفہوم قرآن میں اور عربی زبان میں دونوں ترجمے، اس سے دونوں ترجمے نکلتے ہیں اور دونوں مفہوم کے لیے وہ استعمال ہوا ہے، جسمانی غذا بھی اور روحانی غذا بھی. قالو، جب ان کو جنت کے ان پھلوں اور میووں میں سے کھانے پینے کی چیزیں ملیں گی تو یہ کہیں گے ہذا الذی، یہ تو وہی ہے، رزقنا، جو دیا گیا تھا ہم کو، من قبل، اس سے پہلے، وأتوا به، اور لایا جائے گا ان کے لیے، یا لایا جائے گا ان کے سامنے، لائی جائے گی ان کے سامنے، متشابہ، ان پھلوں میں سے وہ جو کہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں، باہم ملنے جلنے والی چیزیں، اتو بھی ان کے سامنے پیش کی جائیں گی. وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان لوگوں کے لیے فیہا، اس جنت میں، ازواجن، بیویاں ہوگی، مطہرہ، پاک صاف، وہم، اور یہ لوگ، فیہا، اس جنت میں، خالدون، ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. بشرا، یبشر تبشیر، یہ باب تفعیل سے ہے، خوشخبری سنانا اور اچھی خبر سنانا اور خوشی کی خبر سنانا. عملو، یہ عملا، یعمل عمل، یہ سمعہ یسمعو کے باب سے ہے، کوئی کام کرنا، بتانا اور کوئی بھی عمل کرنا. صالحات، یہ صالحہ کی جمع ہے جو کہ اسم فاعل ہے اور مؤنث ہے، اس کا اسم فاعل مذکر ہے صالح، اور یہ ہے صلحا یصلح یا صلحا یصلح، یہ نصر ینصر اور فتح یفتح اور کتب یکتب، تینوں ابواب سے یہ صلح یصلح آتا ہے. درست کرنا، ٹھیک کرنا، کسی شخص کا صالح ہونا، متقی ہونا، پرہیزگار ہونا. صالح، رجل صالح، یعنی پرہیزگار، متقی، دیندار آدمی، اچھا آدمی. امراۃ صالحہ، اچھی اور دیندار اور پرہیزگار اور متقیہ عورت. تجری، یہ ہے جرا یجری، جریون جریان، یہ ضرب یضرب کے باب سے ہیں، جاری ہونا اور بہنا، جریان جریان، دم، خون کا بہنا. یا جریان الماء پانی کا بہنا اور جاری ہونا، نہر کا جاری ہونا، چشمے کا جاری ہونا، اس کے لیے جرا یجری استعمال ہوتا ہے. رزقو رزق یرزق سہے، رزق دینا یا کوئی بھی چیز دینا. اتو یہ مجھول کا صیغہ ہے، اتا یأتی سے، اور فأتوا بصورة من مثله، گزشتہ ہفتے درس میں آپ سن چکے ہیں کہ اتا یأتی کے معنی ہے آنا آنا، لیکن اس اتا یأتی کے بعد اگر حرف با آ جائے تو پھر اس کے معنی آنے کے نہیں ہوتے، اس کے معنی لانے کے ہوتے ہیں. کسی چیز کو لانا، کسی چیز کو کسی کے لیے پیش کرنا، اس صورت میں جب اس اتا یأتی کے کسی بھی صیغے پر حرف با داخل ہو. چونکہ اتو بھی ہے اس لیے یہاں پر یہ ہے کہ اتو بھی متشابہ لائے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے ان اہل جنت کے سامنے وہ پھل متشابہ جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہوں گے. متشابہ یا تشابہ یا تشابہ سے ہے، باہم ملی جلی چیزیں. تشابہ یہ باب تفاعل سے ہے، مشابہ ہونا، ہم مثل ہونا، ایک ہی طرح کا ہونا، ایک ہی صورت، ایک ہی شکل، ایک ہی ذائقہ. مطہرہ یہ اسم مفعول ہے اور مؤنث ہے. طہرہ یطہر اسے ہے، کسی چیز کو پاک کرنا، صاف کرنا اور اس کو خوبصورت اور بنا سورا کر اس کو پیش کرنا. خالدون یہ خالد کی جمع ہے، خالد اسم فاعل ہے، مذکر ہے، اور اس کا مؤنث اسم فاعل ہے خالدہ، ہمیشہ ہمیشہ رہنے والا، اور اسی سے ہے خالدون جمع کا صیغہ ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے. خلد یخلد نصر ینصر کے باب سے ہے، ہمیشہ ہمیشہ رہنا. خلود سے ہے، خلود کے معنی ہمیشگی اور دوام. وبشر الذین آمنوا میں بشرا اور بشارت، اردو زبان میں خوشخبری کو بشارت کہتے ہیں اور عربی میں بشارت کو بشرا کہتے ہیں، اچھی خبر سنانا. تو بشرا کا جو اصلی مفہوم ہے اور جو حقیقی مفہوم ہے وہ تو اچھی خبر کے ساتھ متعلق ہے، اور وہ خاص ہے اچھی خبر کے ساتھ، خوشی والی خبر یا اچھی خبر، اس کے لیے بشرا استعمال ہوگا. بشر یا یبشر یا بشرا، اسی لیے فرمایا بشر الذین آمنوا. اور سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 میں ارشاد فرمایا وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو. اور سورہ بقرہ ہی میں ارشاد ہے آیت نمبر 112 میں وبشر المؤمنین، ایمان والوں کو خوشخبری سنا دو. اور سورہ حج میں ہے وبشر المخبتین، اطاعت کرنے والوں اور فرما برداری کرنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو. اور اسی سورہ حج میں ہے وبشر المحسنین، احسان کرنے والوں کو بھی خوشخبری سنا دو. اچھی خبر، اور وہ خبر جس کو سن کے سننے والا بہت خوش ہو، تو اس میں بشارت کا اور بشرا کا اطلاق ہوتا ہے. اس طریقے سے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام بڑھاپے میں اولاد نہیں تھی، تو اولاد کی خبر کو جو کہ فرشتوں کے ذریعے آپ کے گھرانے تک پہنچی، اس کو بھی قرآن نے بشارت کے انداز میں ذکر کیا ہے. فبشرناہ بغلام حلیم، سورہ صافات آیت نمبر 101، فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ابراہیم کو بڑھاپے میں ایک بیٹے کی خوشخبری سنائی. زکریہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے دامن کو جب وہ پھیلاتے ہیں، ہنالک دعا زکریہ ربہ، تو ارشاد فرمایا کہ وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری سنائی بیٹے کی شکل میں. ارشاد فرمایا سورہ مریم میں کہ یا زکریہ انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، ہم تجھے خوشخبری سناتے ہیں بیٹے کی جس کا نام یحییٰ ہوگا. چونکہ اس سے زیادہ اچھی اور خوشی والی خبر ان کے لیے اور دوسری کوئی نہیں ہو سکتی تھی، اس لیے اس کو بشرا کہا گیا ہے. اور ایمان والوں اور اعمال صالحہ اپنانے والوں کے لیے قرآن میں بار بار خوشخبریاں ہیں. وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلًا كَبِيرًا. فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يستمعون القول فيتبعون احسنه. تو یہ خوشخبری ہے ایمان والوں کے لیے اور ان کے لیے کہ جو اچھے اعمال کرتے ہیں. اللہ تعالی ہدایت کے لیے جس نبی کو بھی بھیجتا ہے تو وہ دو بڑے اہم کام کرتا ہے. وہ لوگوں کو ڈراتا بھی ہے اور لوگوں کو اچھی اور خوشی والی خبریں بھی سناتا ہے. تو ہر نبی نذیر ہوتا ہے اور ہر نبی بشیر ہوتا ہے. اور خود رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے شاہد اور مبشر اور بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا. اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا, سورہ احزاب میں. اور سورہ فرقان میں فرمایا کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا. اور سورہ سبا میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اور سورہ بقرہ میں فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا. اور عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے زمانے میں اپنی قوم کو رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے بارے میں بتایا کہ ایک پیغمبر آئے گا اور اس کا آنا پوری انسانیت کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں ہے کہ اس امت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ اس پیغمبر کو بھیجے. تو سورہ الصف میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کے جملہ موجود ہیں وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ. عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے خوشخبری سنائی, مبشرہ خوشخبری سنائی, بِرَسُولٍ ایک رسول کی, یأتی من بعدی, اور ارشاد فرمایا اپنی قوم سے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کہ وہ رسول جس کی میں تم لوگوں کو خوشخبری سنا رہا ہوں وہ میرے بعد آئے گا, اسمہ احمد, اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ عیسائیت اور دنیائے عیسائیت کے لیے آیت بڑی اہم ہے. ان کو یہ بتایا جائے کہ تمہارے عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے, جو کہ حقیقت میں تمہارے نہیں ہیں اور نہ تم ان کے ہو اور نہ تمہارا ان سے کوئی تعلق ہے, وہ بھی ہمارے تھے اور تمام انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جمیعاً سارے کے سارے ہمارے تھے اور ہم ان کے ہیں. تو عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی محمد رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے آنے کی خوشخبری سنائی اور یہ کہا کہ یأتی من بعدی, میرے بعد وہ آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور سورہ فاطر آیت نمبر 24 میں ارشاد فرمایا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ, کوئی قوم, کوئی ملت, کوئی ملک ہم نے نہیں چھوڑا مگر یہ کہ اس میں ہم نے ڈرانے والا ضرور بھیجا ہو, تو ڈرانے والا بھی اور خوشخبریاں سنانے والا بھی. فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا کہ قوموں کا اور لوگوں کا حال یہ تھا کہ ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا, فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ, نبیوں کو بھیجا جو خوشخبریاں سناتے تھے اور ان کو ڈراتے تھے. اور قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں جن ناموں سے یاد کیا ہے ان میں ایک نام بشرا ہے. سورہ النحل میں فرمایا وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. اور سورہ النمل میں فرمایا هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن پاک خوشخبری ہے اور ایمان والوں کے لیے اس سے بڑی خوشخبری اور کوئی نہیں ہے, اس لیے کہ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے محفوظ رکھا. یہی خوشخبری جس کو بشرا کہتے ہیں, اس بشرا اور اس خوشخبری کے بارے میں جب ہم قرآن و حدیث کے صفحات کو پڑھتے اور دیکھتے ہیں تو ہمیں حدیث میں یہ ملتا ہے کہ سب سے پہلے اور سب سے شروع میں اور سب سے ابتدا میں اور آغاز میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی خوشخبری سنائی گئی تھی. جب آپ نے پہلا سبق نزول وحی کا جبرائیل سے سنا اور سیکھا اقرا بسم ربک الذی خلق, اور آپ پر اس وحی کے نازل ہونے کا اتنا روب تھا کہ آپ پریشان تھے اور آپ بیمار ہو گئے تقریباً, اور جب گھر واپس آئے تو ارشاد فرمایا اپنی اہلیہ خدیجہ ام المؤمنین سیدہ کائنات رضی اللہ عنہا سے کہ انی خشیت علی نفسی زملونی زملونی دفرونی دفرونی, میرے اوپر چادر ڈالو اور میرے اوپر کمبل ڈالو، مجھے اپنے اوپر ڈر ہے کہ میں کہیں مر نہ جاؤں، مجھے کچھ ہو نہ جائے. اس کیفیت میں کہ جب آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی اور آپ کی حالت بالکل بدل گئی تھی اور خشیت کا ڈر تھا آپ کو اپنے آپ پہ، اس وقت جس ہستی نے آپ کو آپ کی زندگی میں سب سے پہلی خوشخبری سنائی ہے وہ یہی تھی آپ کی اہلیہ ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا. متفق علیہ حدیث بخاری و مسلم دونوں میں ہیں، اس میں یہ آتا ہے کہ جب آپ آئے اور آ کر آپ نے جب پریشانی کے عالم میں یہ کہا کہ زمیلونی یا خدیجہ، تو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ کلا ابشر، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا جس کا تم تصور کرتے ہو، تم سوچتے ہو. ابشر، خوش ہو جاؤ، میں تمہیں خوشخبری سناتی ہوں. فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اس وقت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے چھ جملے آپ کو سنائے اور ان چھ جملوں میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے محمد ابن عبداللہ کی پوری سیرت کو جمع کر دیا. آپ سمجھ لیں اس بات کو اچھی طرح کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے کئی پہلو ہیں. سب سے اہم پہلو آپ کی سیرت کے دو ہیں، ایک وہ کہ جو خدیجہ نے دیکھا اور دوسرا وہ جو کہ عائشہ نے دیکھا رضی اللہ عنہما. خدیجہ نے دیکھا محمد ابن عبداللہ کو اور عائشہ نے دیکھا محمد الرسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وسلم. خدیجہ رضی اللہ عنہا نبوت کے ملنے کے بعد بہت دیر تک زندہ نہیں رہی، انتقال ہو گیا، اور نبوت کے ملنے کے بعد کا جو طویل عرصہ ہے یہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے دیکھا. تو اسی لیے جب عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ رسول کا اخلاق کیا تھا، سیرت کیا تھی، زندگی کیا تھی، تو آپ یہ کہتی ہیں کہ الم تقرأ القرآن، پوچھتی ہیں پوچھنے والے سے کہ کیا تم قرآن نہیں پڑھتے، کیا نقول قبل قرآن. سیرت محمدیہ اگر مطالعہ کرنا ہے علیہ الصلاۃ والسلام تو قرآن پڑھو، قرآن کے اندر پوری سیرت موجود ہے. تو لیکن جب خدیجہ رضی اللہ عنہا کا معاملہ آیا تو آپ نے وہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے جو قیامت تک اور کوئی زبان ان الفاظ کو ادا نہیں کر سکتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کو محفوظ کر دیا رہتی دنیا تک. ارشاد فرمایا ابشر، تم خوش ہو جاؤ، میں تمہیں خوشخبری سناتی ہوں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ تم جیسے شخص کو کبھی بھی ضائع اور رسوا نہیں کرے گا. اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی سیرت بیان کرتی ہے. فواللہ انک لتصل الرحم، آپ کو کیوں کچھ ہوگا، اس کائنات میں آپ وہ اکیلے آدمی ہیں جو صلہ رحمی کرتے ہیں. وتصدق الحدیث، اور سچائی آپ کی ذات سے عبارت ہے. اور وتحمل الکل، وہ غریب جو اپنا بوجھ نہیں اٹھا سکتے، ان کا بوجھ مکے میں سوائے تمہارے اور کوئی نہیں اٹھاتا. وتکسب المعدوم، اور وہ جو خود کچھ کما نہیں سکتے، معذور ہیں، ان کو تم کما کے دیتے ہو. وتکسب المعدوم، جو کچھ نہیں کر سکتے ان کو کما کے تم دیتے ہو، اور ان کے گھروں میں رزق اور مہینے کا راشن تم پہنچاتے ہو. وتقر الضيف، اور تم مہمان نوازی کرتے ہو، مہمان نوازی کرتے ہو. اور وتعین علی نوائب الحق، سب سے آخری صفت ہے وتعین علی نوائب الحق، جہاں سے بھی حق کی بات اٹھتی ہے اس کی حمایت میں تم کھڑے ہو جاتے ہو. اس مکے میں جہاں بھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے تم اس کے مددگار ثابت ہوتی ہو. تو اس خاتون جنت میں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو زندگی کی پہلی خوشخبری سنائی. یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا یہ کہتی ہیں متفق علیہ حدیث میں کہ ما غرت علی امرأة ما غرت علی خدیجہ، مجھے جتنا حسد دل میں خدیجہ سے ہوا اتنا کسی اور عورت سے نہیں ہوا، جتنا رشک
یہاں حسد کے معنی رشک ہے، جتنا رشک مجھے خدیجہ پہ آیا اتنا کسی اور بیوی یا کسی اور عورت پہ نہیں آیا، اس لیے کہ جب بھی کوئی بات ہوتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس پرانی بیوی کو ضرور یاد کرتے تھے. اور ام المؤمنین عائشہ یہ کہتی ہیں وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ اللہ نے ان کو حکم دیا کہ تم اپنی اس بیوی کو یہ خوشخبری سنا دو، یبشرہا، تم اسے خوشخبری سنا دو کہ جنت میں اس کے لیے ہم نے ایک بہت ہی اچھا مقام اور محل تعمیر کیا ہے. اور ایک اور متفق علیہ حدیث میں جس اور جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ صحیح بخاری کے ہیں، اور یہ حدیث دونوں کتب میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد یہ فرماتے ہیں کہ آتا جبریل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ کہا کہ یا رسول اللہ هذه خدیجہ قد اتت معها اناء فيه ادام او طعام او شراب فاذا هي اتتك فقرا عليها السلام من ربها ومني. کہ یا رسول اللہ تھوڑی ہی دیر میں آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک برتن ہے اور اس برتن میں آپ کے لیے کھانے پینے کی کوئی چیز وہ لا رہی ہے. فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ، جب وہ آپ کے پاس آ جائے، فَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ مِن رَبِّهَا وَمِنِّي، تو اے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام آپ خدیجہ کو یہ بتا دیجئے کہ اسے اس کے رب نے سلام کہا ہے، سلام بھیجا ہے، اور میری طرف سے بھی سلام کہیے گا. یہ وہ سعادت ہے اور وہ بشارت ہے جو انسانی اس برادری میں کسی بھی انسان کے حصے میں نہیں آئی، کسی بھی انسان کے حصے میں یہ سعادت نہیں آئی، حتیٰ کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ جو اتفاق سے افضل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل ہے، لیکن ان کے حصے میں بھی یہ سعادت نہیں آئی کہ جبرائیل لا کے یہ کہا ہو کہ رب نے سلام کہا ہے اور میں بھی تمہیں سلام کہتا ہوں. خدیجہ رضی اللہ عنہا جبرائیل یہ کہتے ہیں کہ جب وہاں تو ان سے فقر علیہ السلام من ربها، یہ آپ پیغام پہنچا دیجئے کہ اس کا رب اسے سلام کہتا ہے. اور ایک دوسری روایت میں یہ ہے کہ السلام یقرئها السلام، کہ سلام نے اسے سلام بھیجا ہے. اللہ کے صفات ناموں میں سے ایک نام ہے نا السلام، تو السلام نے خدیجہ کو سلام بھیجا ہے. ومنی، اور جبرائیل کون ہوتے ہیں کہ وہ سلام نہ کریں؟ جب جبرائیل کا رب سلام بھیجتا ہے تو جبرائیل بھی سلام بھیجتے ہیں، تو اس لیے فرمایا کہ ومنی، میری طرف سے بھی سلام، اور وبشرھا، سلام بھی ہے خوشخبری بھی سناؤ اس کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وبشرھا ببیت فی الجنۃ من قصب، اور اس کو یہ خوشخبری سنا دو کہ جنت میں اللہ تعالی نے اس کے لیے موتیوں کا ایک محل بنایا ہے. یہ متفق علیہ حدیث ہے، اور اس میں بشارت، کیونکہ بات چلی سی بشرا سے نا، بشرا اور بشارت، تو ام المؤمنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کو خوشخبری اللہ تعالی کی طرف سے آئی اور خوشخبری سنائی بشیر اور نذیر علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور جبرائیل نے آ کر اس پیغام کو پہنچایا. اور پھر ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا، ان کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے خوشخبریاں آئیں، اور اس طریقے سے حدیث میں آتا ہے کہ جب ان پر الزام لگا منافقوں کی طرف سے اور اللہ تعالی نے ان کی براءت میں سورہ نور کی 10 آیات نازل کی، تو صحیح بخاری میں کتاب التفسیر میں ہے کہ جب سورہ نور کی 10 آیات ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی براءت اور پاک دامنی کے بارے میں نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابشری یا عائشہ فقد انزل اللہ براءتک، ابشری یا عائشہ، اے عائشہ خوشخبری میں تمہیں سناتا ہوں، تم خوش ہو جاؤ اور میری زبان سے یہ خوشخبری سنو کہ فقد انزل اللہ براءتک، اللہ تعالی نے تمہاری براءت نازل کر دی ہے، اور 10 آیات سورہ نور کی اللہ تعالی نے نازل کی ہیں. اور ایک متفق علیہ حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اتانی جبریل علیہ السلام فبشرنی انہ من مات من امتک لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے فبشرنی اور مجھے یہ خوشخبری اور بشارت اور یہ بشرا سنائی کہ من مات من امتک تمہاری امت کا کوئی بھی آدمی جو مر جائے اس حال میں کہ لا یشرک باللہ شیئا اللہ کے ساتھ اس نے شرک نہ کیا ہو دخل الجنہ تو وہ جنت میں داخل ہوگا. یہ بھی خوشخبری ہے کیونکہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں سوائے شرک کے. تو یہ خوشخبری ہے اس حدیث میں کہ اگر شرک نہیں ہے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرمائیں گے. اور خوشخبری اور بشارت کے ضمن میں ابو داؤد اور ترمذی میں وہ حدیث موجود ہے جس کے راوی بریدہ رضی اللہ عنہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر المشائین فی الظلم الى المساجد بالنور التام یوم القیامہ. وہ لوگ کے جو اندھیروں میں اور اندھیرے میں مسجدوں کی طرف چل کر جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, ان کو قیامت کے دن کے پورے پورے اور مکمل نور کی خوشخبری سنا دو. فجر اور مغرب اور عشاء کی نماز جو پڑھنے کے لیے مساجد جاتے ہیں کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے اور سردی اور گرمی کے موسم میں طبیعت بھی پریشان ہوتی ہے, اس کے باوجود یہ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو خوشخبری سنا دو بالنور التام. پورا نور, مکمل نور قیامت کے دن جس دن نور نہیں ہوگا. اس طرح سورہ حدید میں آتا ہے کہ اس دن تام والے پل سرات کے اوپر سے گزریں گے اس روشنی میں جو روشنی اللہ کی طرف سے ان کو عطا کی جائے گی. جس طریقے سے دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاڑی اگر چل رہی ہے اس کی لائٹ اگر آن ہو دونوں اگلی اور پچھلی تو کافی فاصلے تک کا راستہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں اور اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. یا اگر ایک آدمی کے ہاتھ میں ٹارچ ہے بیٹری ہے اور اس نے اس کو لگایا ہوا ہے اور اس سے وہ راستے کو روشن کر رہا ہے تو اس سے صرف اس اکیلے کو فائدہ نہیں ہوتا بلکہ اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ ساتھ آنے والے دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے. عموماً ہم لوگوں کے ہاں یا ان علاقوں میں جہاں بجلی نہیں ہے دیہات میں یا کھیتوں میں جو سفر کرتے ہیں لوگ یا چلتے ہیں یا رات کو کھیتی باڑی یا کسی اور طرف جانا پڑتا ہے تو ہاتھ میں بیٹری کی لائٹ استعمال کی جاتی ہے. تو اس لائٹ میں جس شخص کے ہاتھ میں لائٹ ہوتی ہے یا ٹارچ ہوتی ہے اس کے ساتھ چلنے والے لوگ یا اس کے قریب چلنے والے لوگ سب کے سب راستہ بڑی آسانی سے دیکھ لیتے ہیں اور جو دور ہوتے ہیں ان کو کچھ نظر نہیں آتا. تو قیامت کے دن اندھیرا ہوگا, نفسا نفسی ہوگی اور خاص طور پہ پل سرات جو نظر نہیں آئے گا جو بہت باریک ہے اس پل سرات سے ایمان والے اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جو نور اور روشنی ان کو ملے گی اس روشنی کی بنا پر یہ لوگ چلیں گے جس کا اشارہ ہمیں ان آیات میں ملتا ہے. سورہ الحدید آیت نمبر 12 اور 13 ارشاد فرمائے یوم ترى المؤمنین والمؤمنات یسعى نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم یوم, جس دن تم دیکھ لو قیامت کے دن ایمان والے مرد اور ایمان والے والی عورتیں یسعى نورهم بین ایدیهم وبأیمانهم ان کا نور اور ان کی روشنی ان کے آگے پیچھے ہوگی, یہ اپنی روشنی کی وجہ سے آرام سے پل سرات کے اوپر سے گزر جائیں گے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار, ان کو اس دن خوشخبری بھی سنائی جائے گی. اور اس کے آگے آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا یہ حال تو تھا ایمان والوں کا, ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتیں. آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا یوم یقول المنافقون والمنافقات, اس دن منافق مرد اور منافق عورتیں کہیں گے للذین آمنوا, ایمان والوں سے انظرونا, ذرا ہماری طرف بھی دیکھو, ذرا ادھر بھی نظر کرم کرو, نقتبس من نورکم, تاکہ تمہاری روشنی سے ہم بھی راستہ پا لیں. منافقوں اور ان دوسروں کے پاس روشنی نہیں ہوگی, یہ روشنی کو ترسیں گے, اندھیرے میں پریشان ہوں گے. کوئی نہ اقدم علیہم قام, جب ان پہ اندھیرا چھا جائے گا تو کھڑے رہتے ہیں, چل نہیں سکیں گے. تو یہ دیکھیں کہ ایمان والوں کے پاس روشنی ہے اور کافی روشنی ہے, آگے بھی روشنی پیچھے بھی روشنی, بھی یہ کہیں گے اس کا فرمایا بھائی رہی بھی مجھے بن گئے. ان ضرور ذرا ہماری طرف بھی دیکھ لو, توجہ کرو, نقتبس من نورکم, تاکہ ہم بھی تمہاری اس روشنی سے کچھ روشنی لے لیں, یعنی تمہارے ساتھ مل کے چلیں. یہ کیا کہیں گے ایمان والے ان سے, لِنَرْجِعُ وَرَاءَكُمْ فَلْتَمِسُوا نُورًا, تم ذرا پیچھے چلو اور اپنے پیچھے دیکھو, وہاں تمہیں روشنی مل جائے گی. وَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ, اس طریقے پہ ان دونوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی, اس طریقے پہ اللہ تعالیٰ ان کو محروم رکھے گا اور روشنی ان کو نہیں ملے گی. تو یہ روشنی ہے وہ, جس روشنی کی وجہ سے لوگ پل صراط کو پار کر لیں گے, یہ ہے نماز والی روشنی, اور مسجدوں کی طرف چل کر جانے والی کی روشنی. تو بشارت اور بشرا خوشخبری کو کہتے ہیں, اور جو شخص خوشخبری سناتا ہے اس کو بشیر کہتے ہیں, اور ڈرنے اور ڈرانے کے انداز میں جو گفتگو کی جاتی ہے اس کو انذار کہتے ہیں, اور ڈرانے والے کو نذیر کہتے ہیں. مطلقاً بشارت یعنی بشرا اور خوشخبری کسی خوشی اور اچھی خوشی والی خبر یا اچھی خبر کے بتانے یا سنانے کو کہتے ہیں. اب یہ جو خوشخبری ہے جو بات کہی جا رہی ہے, یہ ایک قسم کا اعلان ہے اور اعلام ہے, اعلام عالم سے یعنی بتایا جا رہا ہے لوگوں کو, لوگوں کے علم میں یہ بات لائی جا رہی ہے. تو یہ گویا کہ ایک قسم کا اعلام ہوا اور ایک قسم کا کیا ہوا, اعلان ہوا, بتایا جا رہا ہے کہ فلاں فلاں کام اس طریقے پہ ہوگا. تو اگر یہ گفتگو جو کہ کی جا رہی ہے, ایک شخص بات کرتا ہے, اس بات میں اگر کوئی خوشخبری نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈراوا ہے, عام گفتگو ہے, تو اس کو اردو میں ہم کہیں گے کہ بات ہو رہی ہے, تقریر ہو رہی ہے, درس ہو رہا ہے وغیرہ وغیرہ, اور عربی میں یہ ہوگا کہ گفتگو ہو رہی ہے, اس کو عربی میں آپ اعلام بھی کہہ سکتے ہیں, اعلان بھی کہہ سکتے ہیں اور کلام بھی کہہ سکتے ہیں. تو اگر یہ اعلام اور یہ گفتگو خوشی میں منحصر ہے تو پھر یہ کیا ہوگی, بشرا اور بشارت. اور اگر یہ خبر اور یہ اطلاع اور یہ گفتگو اور یہ بات اگر اس میں بجائے خوشی کے ڈر کا پہلو ہے یا غم کا پہلو ہے, تو پھر اس کو بشرا کے بجائے انذار کہا جائے گا, یعنی اس سے ڈرایا جا رہا ہے. اب یہ جو ڈراوا ہے اور جو سمجھانا ہے کسی کو, اس کی پھر دو قسمیں ہیں. اگر یہ گفتگو اور یہ بات اور یہ خبر اور یہ اطلاع خوشی کی نہیں ہے تو گویا کہ یہ بشرا نہیں ہے, اور اگر یہ ڈراوا ہے تو اس ڈراوے میں دو پہلو ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کو مہلت بھی دی جا رہی ہے, جن کو ڈرایا جا رہا ہے ان کو مہلت بھی دی جا رہی ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچو اور ڈرو اور بچنے کی کوشش کرو جو کہ آنے والا ہے. انا اندرناکم عذابا قریبا, میں تمہیں ڈراتا ہوں اس عذاب سے جو بہت قریب ہے, اس کے آنے سے پہلے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو. تو یہ کیا ہوا, یہ انذار ہے, بشرا نہیں ہے بلکہ کیا ہے, انذار ہے. لیکن اس انذار میں مہلت ہے کہ آپ اس وقت کے آنے سے پہلے اپنی اصلاح کر لیں, یہ انذار ہے, عام انذار ہے. اس کو آپ مثال کے ذریعے یوں سمجھ لیجئے کہ اگر بجلی کا یا ٹیلی فون کا بل داخل نہ کیا جائے تو اس بل کے داخل نہ کرنے والے شخص کو انذار ملتا ہے, جس کو آپ کیا کہتے ہیں, نوٹس ملتا ہے. اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ 15 دن میں یا 20 دن میں یا 1 مہینے یا 3 مہینے میں یہ بل داخل کریں ورنہ آپ کی بجلی کی لائن یا ٹیلی فون کی لائن کٹ جائے گی. یہ ڈراوا ہے, لیکن اس ڈراوے میں مہلت ہے, یہ ہے انذار. تو انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام اور داعی اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والے وہ خوشخبری بھی سناتے ہیں اور انذار بھی لوگوں کو دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آنے سے پہلے پہلے اپنی اصلاح کر لو, قیامت قائم ہو گئی یا اگر موت کا فرشتہ آ گیا تو پھر تم یہ مہلت تمہاری ختم ہو جائے گی. اچھا, اس میں مہلت تھی. اور ایک دوسرا پہلو ہے اس خبر کا, وہ یہ ہے کہ اس جس شخص کو ڈرایا جا رہا ہے انذار سے اس کو مہلت نہیں دی گئی, بلکہ مہلت دیے بغیر ہی وہ عذاب آ گیا یا وہ سزا اس کو مل گئی یا وہ چیز اس نے دیکھ لی جس کے بارے میں اس کو ڈرایا جا رہا تھا, اس کو مہلت نہیں ملی. اس کو عربی میں کہتے ہیں اشعار. کیا کہتے ہیں؟ اشعار. جب یہ شخص مہلت کے ملنے کے باوجود, نوٹس کے ملنے کے باوجود بل داخل نہیں کرتا اور وہ 1 مہینہ 2 مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کی بجلی کی لائن یا ٹیلی فون کی لائن کاٹ دی جاتی ہے اور اس کو ایک اشعار دے دیا جاتا ہے کہ نحن نشعرکم, ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہم نے آپ کی بجلی کی لائن اور ٹیلی فون کی لائن ہم نے کاٹ دی ہے, اس لیے کہ آپ کو انذار ملا تھا, آپ نے انذار پہ عمل نہیں کیا, اس لیے اب آپ مراجعہ کیجئے مکتب کا. یہ ہے اشعار. یہ 3 چیزیں آپ سمجھیے, ایک ہے بشرا اور ایک ہے انذار اور ایک ہے اشعار. اب یہ بشرا جو کہ مخصوص ہے خوشی والی خبر کے لیے اور اس کا استعمال بھی حقیقتاً اور اصلاً اور زیادہ تر خوشی ہی کے لیے ہوتا ہے, کبھی کبھی یہی بشرا کا لفظ بجائے خوشی کے خبر کے بری خبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. مثلاً اس طرح سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا فبشرهم بعذاب علیم, ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دو. سوال یہ ہے کہ عذاب کے بارے میں جب بتایا جا رہا ہے تو خوشخبری نہیں ہے, تو بری خبر ہے, تو بری خبر کو خوشخبری کیوں کہا گیا؟ اور جس طرح منافقوں کے بارے میں سورہ نساء میں ہے 5ویں سپارے کے آخر میں بشر المنافقین بان لهم عذابا الیما, اور ایمان قبول نہ کر کے کفر کو اپنانے والے اور انکار کرنے والوں کے بارے میں ہے بشر الذین کفروا بعذاب الیم. تو اس میں ایک بات تو یہ سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ عربی زبان میں کبھی کبھار بشرا کا لفظ بجائے خوشخبری یا اچھی خبر کے بری خبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے, یہ ایک عام قاعدہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے جو کہ زیادہ صحیح ہے اور زیادہ مفید ہے, وہ یہ ہے کہ بری خبر کو بشرا یا بشارت کے ساتھ پیوست کر کے بیان کرنا, اس کو عربی زبان میں کہتے ہیں انداز تحکمی. یہ قرآن کا اسلوب ہے, حدیث کا بھی اسلوب ہے, عربی زبان کا بھی اسلوب. اس کو کہتے ہیں انداز تحکمی. ہاں, تحکم, تحکم یا تحکم و تحکم یا حکم یحکم, اس کے معنی ہوتے ہیں کسی شخص کو ایسی بات سنانا اور ایسے انداز سے سنانا کہ وہ بات تو ہو بری لیکن آپ اس کو تنزیہ طور پہ یا اس آدمی کو تکلیف پہنچانے کے لیے اچھے طریقے پہ اور اچھے انداز سے پیش کریں, جس کی شکل ہمارے ہاں تانے کی شکل میں ہوتی ہے. جب کسی کو تانا دیا جاتا ہے تو وہ تانا اس انداز سے دیا جاتا ہے کہ ظاہری طور پہ اس کے اندر کوئی نہ کوئی حسن اور خوبی ضرور ہوتی ہے, یا کم از کم بولنے والے کا انداز ہی اس قسم کا یعنی تمسخرانہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر بات وہ اچھی کر رہا ہوتا ہے, لیکن جس کو سنا رہا ہوتا ہے اس کو جلانے کے لیے، اس کو تکلیف دینے کے لیے، اس کو اذیت دینے کے لیے یہ اس کو بتاتا ہے کہ یہ بات تو اس طرح ہوئی تھی، یہ اس طرح ہوئی تھی. یہ ہے انداز تحکمانہ، یہ جو جشنی ہے انداز تحکمانہ. تو اگر قرآن پاک میں یا حدیث میں بشرا بری خبر کے لیے استعمال ہو تو یہاں پر یہ انداز ہوتا ہے تحکمانہ. اللہ تعالیٰ اس انداز کے ذریعے منافقوں اور مشرکوں اور فساق و فجار کو مزید تکلیف دینا چاہتا ہے کہ تم لوگ چونکہ میری مان کے تم نے زندگی نہیں گزاری، شیطان کی عبادت کی، اس لیے جس طریقے پہ تم نے قرآن کا مذاق اڑایا، حدیث کا مذاق اڑایا، دینداروں کا مذاق اڑایا، اور اسلام کی دعوت دینے والوں اور خیر اور بھلائی کی طرف بلانے والوں کا مذاق اڑایا، اللہ یستہزئ بہم، تو ہم تمہارا مذاق اڑاتے ہیں. تمہیں ہم پہلے کہیں گے بشر، اس وقت تمہارے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بڑی اچھی خبر ہے، اس کے فوراً بعد کہیں کہ بشر ہم بھی عذاب ہے. اور اس کی مثال بھی قرآن میں ہمیں ملتی ہے، مثلا سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں اہل جہنم کا ذکر ہے کہ جب یہ جہنم میں جانے والے لوگ بہت پریشان ہوں گے، تکلیف میں، اذیت میں، اور پینے کے لیے ان کو پانی نہیں ملے گا، پیاس کی تپش کی وجہ سے پریشان ہوں گے، روئیں گے، چلائیں گے. اس طرح حدیث ہے صحیح میں ارشاد فرمایا کہ اہل جہنم اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں اگر کشتیاں چلائی جائیں تو وہ بھی چل پڑیں، اور ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے تو پھر ان کی آنکھوں سے خون بہے گا. وَإِن يَسْتَغِيثُوا، پریشانی کے عالم میں اور پیاس کی شدت کے عالم میں، یستغیثو، پانی پانی پکاریں گے، العطش العطش، پانی پانی کی پکار ہوگی. وہی یستغیثو، پکاریں گے، پانی مانگیں گے، پانی چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اب یہ دیکھیں، یہ ہے انداز تحکمانہ. انہوں نے پانی مانگا تو اللہ فرماتا ہے یغاثو، مدد مل جائے گی ان کو، ان سے کہا جائے گا کہ تمہیں مدد مل رہی ہے، اب ان کے کان کھڑے ہو جائیں گے، کچھ دیر کے لیے ساری تکلیف بھول جائیں گے کہ شاید اللہ نے ہماری یہ تکلیف دیکھ کے ہم پہ رحم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا، مدد کی جائے گی بِمَاءٍ، پانی کے ساتھ. اب یہ اور خوش ہوں گے کہ بھائی مدد بھی آ گئی اور پانی بھی آ رہا ہے. جب یہ خوش ہوں گے اس خوشی میں اچانک ان کو یہ کہا جائے گا کل مہلی یشوی الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقا. جب ان سے کہہ دیا جائے گا کہ مدد بھی آ گئی، یغاثو، اور یہ بھی بتا دیا جائے گا بما ان، پانی بھی آ گیا، لیکن مدد کیسی، پانی کیسا، فرمایا اب ہم تمہیں بتاتے ہیں وہ کیا ہوگا. یشوی الوجوہ، کل مہلی یشوی الوجوہ، وہ کھولتا ہوا پانی ہوگا اور وہ تیل کی تیچھٹ کی طرح ہوگا. یشوی الوجوہ، جو چہرے اور منہ کو جلا کر بھون کے رکھ دے گا، چہرہ اور منہ جل جائیں گے اس پانی کی وجہ سے. بئس الشراب، یہ بہت ہی بری پینے والی چیز ہوگی. وساءت مرتفقا، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. تو یہ ہے انداز تحکمانہ جس کے ذریعے ان لوگوں کو تکلیف پہنچائی جا رہی، ان کی تکلیف اور عذاب میں مزید اضافہ. فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، چکھو تمہارے عذاب میں اضافہ ہی ہوگا، کوئی کمی نہیں ہوگی. اور وہ جو سورہ حدید کی 12 اور 13 نمبر کی آیتیں ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے سنی، ان کے اندر بھی یہی انداز ہے، تحکمانہ ہے. جب یہ لوگ ایمان والوں سے کہیں گے کہ روشنی ہمیں دے دو، تو یہ ان سے کہیں گے اچھا ذرا تم پیچھے دیکھو، روشنی ابھی آ رہی ہے. جو بھی یہ لوگ پیچھے دیکھیں گے، اچانک ان کے بیچ میں ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی، اور اس دیوار کے بعد ان کو دو دروازے نظر آئیں گے، ایک دروازہ نظر آئے گا، باب باطنہ فیہ الرحمہ وظاہرہ من قبلہ العذاب. اس طریقے پہ ان لوگوں کے اس عذاب میں مزید اضافہ ہوگا. تو قرآن پاک میں جہاں پر تبشیر اور بشر کا لفظ عذاب یا برائی کے لیے استعمال ہو تو وہاں پر انداز کون سا ہے؟ انداز ہے تحکمانہ. بدعمالوں اور نافرمانوں کو مزید اذیت اور تکلیف دینے کے لیے یہ انداز قرآن اختیار کرتا ہے، اور جہاں خوشخبری ہو تو وہاں پر بشارت کا مفہوم وہی حقیقی بشارت کا ہوتا ہے۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، خوشخبری سنا دو ان کو جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اچھے عمل کیے۔ وعملوا الصالحات کی قید نے یہ بتایا کہ صرف زبان جمع خط سے کام نہیں بنے گا جب تک ایمان کے ساتھ عمل صالح نہ ہو، جس کا ذکر سورہ عصر میں اللہ نے کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ عمل الصالحات، عمل صالح، ہر اچھے اور نیک کام کو عمل صالح کہتے ہیں، اور کسی بھی عمل صالح کی درستگی اور قبولیت کے لیے دو شرطوں کا ہونا ضروری ہے، ایک اخلاص اور دوسرا متابعت رسول علیہ الصلوۃ والسلام۔ خوشخبری کیا ہے؟ بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہے؟ ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے باغات ہیں جو اللہ نے بنائے ہیں۔ جنات جنہ کی جمع ہے، اور جنہ گھنے باغ کو کہتے ہیں، یہ ہے جنہ یا جن جنن سے، جس کا ایک مفہوم ہے پاگل ہونا اور دیوانہ ہونا۔ پاگل کو مجنون اس لیے کہتے ہیں کہ اس کی عقل کے اوپر پردہ آ جاتا ہے، اس دیوانے پن نے اور پاگل پن نے اس کی عقل کو چھپا دیا ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں مجنون۔ جن رجل، آدمی پاگل ہو گیا، اس کی عقل پہ پردہ آ گیا، عقل چھپ گئی۔ اور جن کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا، چھپی ہوئی مخلوق ہے، اس لیے اس کو جن کہتے ہیں۔ اجن یا جنہ اللیل، اجنہ اللیل، اس کو رات نے ڈھانپ لیا۔ جن یا جن جنن جنن ستر سے ہے، کسی چیز کو چھپا لینا، اور چھپی ہوئی مستور چیز۔ اور ڈھال کو بھی جنہ کہتے ہیں، اس طرح فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے۔ ڈھال، جس آدمی نے ڈھال کو تھاما ہوا ہوتا ہے، اس آدمی کو ڈھال چھپا لیتی ہے اس حملے سے جو حملہ اس پر ہونے والا ہوتا ہے۔ تو جنت کو جنت دو وجوہات کی بنا پر کہتے ہیں، ایک تو یہ کہ جنت کے اندر جو درخت ہیں، ان درختوں کے پتے اتنے بڑے اور اتنے وسیع اور اتنے گھنے ہیں، اور خود یہ درخت اتنے گھنے ہیں کہ انہوں نے جنت کے اندر جو کچھ بھی ہے اس کو چھپایا ہوا ہے۔ اور اچھے باغ کی یہ صفت ہوتی ہے کہ وہ گھنا ہوتا ہے، تو اس ان گھنے درختوں نے اور گھنے پتوں نے جنت کے اندر کی زمین اور جو کچھ بھی جنت کے اندر ہے اس کو چھپایا ہوا ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں جنت، اور اس کی جمع ہے جنات یا جنان۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ جو ظاہری وجہ تھی، اور اس کی حقیقی وجہ یہ ہے کہ اس جنت کے اندر اللہ تعالی نے جو کچھ بھی بنایا ہے اور جو کچھ بھی رکھا ہے وہ انسانی علم اور ادراک اور شعور اور احساس اور تصور، ان تمام سے عاری ہے، ماورا ہے، دور ہے، اور اس تک انسان کی پہنچ نہیں ہے۔ جس طرح حدیث قدسی میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اعددت لعبادی الصالحین ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کیا ہے جس کا انسانی کان نہ سننے کی استطاعت رکھتے ہیں، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، اور نہ کوئی انسانی دل ان کے بارے میں سوچ سکتا ہے۔ ہم لوگ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ جنت میں کس کس قسم کی نعمتیں ہوں گی۔ اور اس کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس متفق علیہ حدیث قدسی میں اس چیز کو بیان کیا کہ اللہ یہ فرماتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تو سورہ الف لام میم سجدہ کی آیت نمبر 17 پڑھ لو، جس میں اللہ یہ ارشاد فرماتا ہے، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کوئی بھی انسان یہ نہیں جان سکتا کہ اس کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالی نے کیا کچھ اس کے لیے بنا رکھا ہے۔ اس لیے جنت کو جنت کہتے ہیں۔ تجری من تحتها الانہار، ان باغات کے نیچے اور ان کے ارد گرد نہریں بہ رہی ہوں گی. اس طرح قرآن میں دوسری جگہ ارشاد فرمایا جنت بربوہ، یہ جنت اونچی جگہ پر ہے اور اچھے باغ کی اور خوبصورت اور دلکش باغ کی یہ نشانی ہوتی ہے. اور جب آدمی سوچتا ہے تو یہ ہے کہ اونچی جگہ پر ہو، چشمے بہ رہے ہوں، نہریں جاری ہوں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں اس طریقے کی نہریں بنائی ہیں کہ وہ نہریں جنت میں بہ رہی ہیں. تحتها یہاں دو مفہوم کے لیے ہے، ایک تو تحتها بمعنی تحتها، یعنی اس جنت میں باغات اونچے ہیں اور ان کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور دوسرا مفہوم اس کا تحتها ای اطرافها ای طرفها، اس جنت کے ارد گرد کونوں میں دائیں بائیں ارد گرد نہریں بہ رہی ہیں. تو یہ مفہوم ہے تجری من تحتها الانہار. پھر اس جنت کے اندر کئی درجات ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مختلف ناموں سے اس کو یاد کیا ہے کہ علیین ہے جنت المأوی اور خلد اور دار السلام اور نعیم اور الفردوس. صحیح بخاری کتاب الرقاق میں انس بن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ حارثہ بن سراقہ رضی اللہ عنہ یہ بدر کی لڑائی میں شہید ہو گئے، اور یہ اس وقت بہت کم سن تھے، چھوٹی عمر کے تھے، لڑکپن تھا ابھی یا نوجوانی کے ابتدائی ایام تھے. یہ کہتے ہیں کہ اصیب حارثہ یوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد عرفت منزله حارثه مني. ان کی والدہ جو کہ ربیع بنت نضر تھی، اور یہ رشتے میں انس رضی اللہ عنہ کی پھوپھی لگتی ہیں، تو اس رشتے سے حارثہ پھوپھی ذات بھائی ہوئے انس ابن مالک رضی اللہ عنہ کے. وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گئے، اور عمر ان کی بہت چھوٹی تھی اور ان کی والدہ کو ان سے بہت محبت تھی، بہت پیار تھا. تو بیٹے کی شہادت کے بعد یہ ماں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی یا رسول اللہ، آپ تو جانتے ہیں کہ مجھے اپنے اس کمسن بیٹے سے کتنی محبت تھی، آپ جانتے ہیں، اس لیے فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ أَصْبِرْ وَأَحْتَسِبْ، اگر وہ جنت میں ہے تو میں صبر کر لوں گی اور یہ امید رکھوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی اس کو اعلیٰ درجات سے نوازا ہوگا. وَإِن تَكُ مِنْ اُخْرَى تَرَى مَا أَصْنَعْ، اور اگر اللہ نہ کرے ایسا نہ ہو تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں، کیونکہ ماں کی ممتا ہے، بے قرار ہے، اور وہ یقین چاہتی ہے، اور وہ صادق و مصدوق علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان سے کچھ سننا چاہتی ہے. فقال وَيْحَكَ أَوَهَبِلْتِ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا تم پاگل ہو گئی ہو اور تم بات کو نہیں سمجھتی. ساتھ فرمایا کہ او جنت واحد، تم جو یہ کہتی ہو کہ حارثہ جنت میں ہے یا نہیں ہے، تو کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ جنت ایک ہی ہے؟ میں نہیں، انہا جنان کثیرہ، جنتیں تو بہت ہیں، انہا جنان کثیرہ، جنتیں بہت ہیں، اور جنت کے اندر پھر کئی جنتیں ہیں اور کئی درجات ہیں، اور جہاں تک تمہارے بیٹے حارثہ کا تعلق ہے وَإِنَّهُ لَفِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى، اس کو اللہ نے جنت کا سب سے اعلیٰ مقام دیا ہے. اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحیح بخاری کتاب الجہاد میں جہاں درجات المجاہدین فی سبیل اللہ کے باب کے عنوان سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مجاہدوں کے درجوں کو بیان کیا ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان فی الجنت مئۃ درجہ، جنت میں 100 درجے ہیں، اور اعدہ اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ، یہ 100 تو صرف مجاہدوں کے لیے ہیں، کا مطلب یہ ہے کہ مجاہدوں کے لیے 100 درجے ہیں اور دوسرے اعمال کرنے والوں کے لیے اور درجے ہوں گے، اس لیے کہ کئی اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ کئی اور لوگوں سے کہا جائے گا تم بھی درجات پہ چڑھو، جس طریقے پہ حافظ قرآن سے کہا جائے گا جس نے قرآن حفظ کیا اور اس پہ عمل بھی کیا، اس سے یہ کہا جائے گا کہ جنت کے درجے پہ چڑھتا جا اور قرآن کی تلاوت کرتا جا. لیکن مجاہد جو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے. ذروت سلامہ الجہاد, اسلام کا سب سے بلند عمل کیا ہے؟ جہاد ہے. جہاد جس کو امت نے ترک کر دیا ہے. باقی جو اچھے امور ہیں دین کے, ثواب اور بھلائی اور خیر کے, اس کی طرف سب لپکتے ہیں, لیکن جہاں مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور خون بہانا پڑتا ہے وہاں سے سب بھاگتے ہیں. تو جہاد, فرمایا کہ اللہ نے جنت میں مجاہدوں کے لیے 100 درجے بنائے ہیں. اور ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جنت کے ایک درجے اور دوسرے درجے کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان ہے. سورہ واقعہ کی تفسیر میں جنت اور دوزخ کے بارے میں تفصیل سے ساری حدیثیں ہم نے پڑھی ہیں. ارشاد فرمایا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے, ان فی الجنت مئۃ درجۃ اعدھا اللہ للمجاہدین فی سبیل اللہ ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض. جتنا فاصلہ ہے دو درجوں کے درمیان, 100 درجے ہیں مجاہدوں کے لیے. اس کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, فاذا سالتم اللہ فاسألوه الفردوس. تم لوگ جب اللہ سے دعا مانگا کرو تو اللہ سے جنت فردوس مانگا کرو. اللہم انی اسألوک الفردوس الاعلا, یہ دعا کیا کریں, اللہم انی اسألوک الفردوس الاعلا. یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فَإِذَا سَأَلْتُمُ اللَّهِ, جب بھی اللہ سے سوال کرو اور دعا کرو, فَاسْأَلُوهُ الْفِرْدَوْسِ, تو فردوس مانگا کرو جنت فردوس. کیوں؟ فَإِنَّهُ أَوْسَطُ الْجَنَّةِ وَأَعْلَى الْجَنَّةِ. جنت کا سب سے اچھا مقام, سب سے اچھی جگہ اور سب سے اونچی جگہ یہ فردوس ہے. جنت فردوس سب سے اونچی جگہ, اس لیے اللہ سے جب بھی مانگو تو فردوس مانگا کرو. وفوقه عرش الرحمن, جنت فردوس کے اوپر اللہ کا عرش ہے. جہاں جنت فردوس ہے اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. ومنه تفجر انہار الجنہ, جنت میں جتنی نہریں بھی بہ رہی ہیں ساری کی ساری کہاں سے نکلتی ہیں؟ فردوس سے. کہاں سے نکلتی ہیں؟ تفجر. یہ ساری کی ساری نہریں جو جنت میں پھیلی ہوئی ہیں یہ فردوس سے آ رہی ہیں. اس لیے اذا سألتم اللہ فاسألو, جب بھی اللہ سے دعا مانگو تو جنت فردوس کی دعا مانگا کرو. یہی وجہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنتے تھے جنت اور دوزخ کے قصے اور چرچے اور بیان, تو پھر وہ صرف ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکالا نہیں کرتے تھے. ہر صحابی کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا تھا کہ کون سا وہ عمل ہے جس کو میں کروں اور جلد سے جلد اس جنت فردوس میں پہنچ جاؤں. دنیا کی حقیقت, دنیا کی وقت ان کے سامنے ہیج تھی, کیونکہ انہوں نے سن لیا تھا اپنے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام سے کہ اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ, کہ اے اللہ زندگی تو وہی ہے آخرت کی, دنیا کی زندگی میں کیا رکھا ہے؟ دنیا کا کوئی چیز, دنیا کی کوئی بھی چیز مستقل نہیں ہے. کسی سے اگر آپ کو محبت ہے تو جوانی میں محبت, جب تک وہ حسین ہے محبت ہے, جب وہ بڑھاپا آ جائے تو یہ محبت, محبت کا وہ معیار باقی نہیں رہتا جو کہ کسی زمانے میں تھا. خود انسان کا یہ حال ہے کہ اس پہ کئی مراحل آتے ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں, جتنی بھی چیزیں ہیں, پرزا و مشین ہو یا انسان ہو, صحت ہو یا حسن ہو, پیسہ ہو یا زندگی ہو, اولاد ہو یا مال ہو, جائیداد ہو یا مکان ہو, کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جس کو دوام ہو, بقا ہو. ہر چیز کے لیے کیا ہے؟ زوال ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذوالجلال والاکرام
کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، الا وجہ، سوائے اس حی قیوم سبحانہ و تعالی کے. تو ان چیزوں میں صرف اتنا وقت لگاؤ جتنا ضرورت ہو یا جتنی ان چیزوں کی تمہیں ضرورت ہو، لیکن جو مقصد زندگی ہے وہ دنیا اور دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. مقصد زندگی تو اللہ کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اور جنت فردوس ہے جس کے لیے اشتیاق اور شوق صحابہ کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کرتے ہیں، خطبے دے دے کے، حدیثیں سنا سنا کے، اور ارشاد فرما فرما کے، اور ترغیب دے دے کے، ایسی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ صحابہ رضی اللہ عنہ دنیا کی کسی بھی چیز کے بارے میں یہ اچھی طرح جان لیتے ہیں کہ کسی بھی چیز میں ہمیشگی نہیں ہے، بقا نہیں ہے، ہر چیز کے لیے زوال ہے. اس ضمن میں یہی انس رضی اللہ عنہ نے ایک واقعہ سنایا ہے جس کو سنانے کے بعد ہم اپنے درس کو ختم کر دیں گے. یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ غاب عمی انس ابن النضر رضی انس ابن النضر رضی اللہ عنہ عن قتال بدر. انس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا وہ بدر کی لڑائی میں کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے، پیچھے رہ گئے. فقال یا رسول اللہ غبت عن اول قتال قاتلت المشرکین. کہنے لگے یا رسول اللہ، پہلی لڑائی جو مشرکوں کے ساتھ آپ نے کی ہے اس میں میں موجود نہیں تھا، اس لیے لئن اللہ اشہدنی قتال المشرکین لیرین اللہ ما اصنع. اگر اللہ تعالی نے مجھے توفیق دی آئندہ کسی جہاد میں شرکت کی تو آپ دیکھ لیں گے کہ میں اللہ کے حکم سے کیا بہادری کے جوہر دکھاتا ہوں اور کیا کچھ کرتا ہوں. فلما کان یوم احد، جب احد کی لڑائی ہوئی اور احد کا مارکہ برپا ہوا، انکشف المسلمون، اور مسلمان اس وقت منتشر ہو گئے جب کفار کی طرف سے دوبارہ حملہ ہوا، اور صحابہ منتشر ہو گئے حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام بھی زخمی ہوئے. تو اس وقت یہ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میرے چچا انہوں نے وہ بہادری دکھائی کہ یہ جب لڑائی کے لیے آگے بڑھے تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک صحابی ہیں، انہوں نے ان کو دیکھ لیا، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعد میں آ کے انہوں نے بتایا کہ میں نے کس طریقے پہ اس کو دیکھا ہے، حضرت انس کے چچا کو، ان کا نام بھی انس ہی تھا، انس بن النضر رضی اللہ عنہ. تو یہ انہوں نے، انس نے جب سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کو دیکھا میدان جہاد میں، تو سعد یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا کہ یا سعد الجنۃ ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. یہی وجہ تھی کہ جب ان کو خنجر لگتا تھا اور تلوار لگتی تھی، اور جب وہ شہید ہو رہے ہوتے تھے، اس زخم کے لگنے کے بعد ان کے منہ سے کوئی کراہ یا کوئی اذیت والی گفتگو نہیں نکلتی تھی، بلکہ جو ہی زخم لگتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا، کیوں شہید ہو جاؤں گا. اور سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ آدمی اللہ کے راستے میں اپنی جان لٹا دے. یہی وہ لفظ ہے جو تاریخ نے محفوظ کیا، احادیث کی کتب میں محفوظ ہوا، تاریخ دانوں نے اس کو سنہری الفاظ سے لکھا، اور دنیا کی کوئی بھی قوم اس جملے کی نظیر آج تک پیش نہیں کر سکی جو صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم و رضی اللہ عنہم نے پیش کیا، فزت ورب الکعبہ، فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا. یہ ہے اصل کامیابی. تو اور ساتھ یہ کہا کہ الجنت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم جنت جنت، انی اجد ریحہا من دون احد. ساتھ سے کہا انس نے کہ میں جنت کی خوشبو کو احد کے پہاڑ کے پیچھے سے سونگ رہا ہوں، محسوس کر رہا ہوں، یعنی اس احد کے پہاڑ کے پیچھے جنت ہے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے متفق علیہ حدیث میں بتایا نا کہ مجھے اللہ نے جنت بھی دکھائی اور دوزخ بھی دکھائی. کئی مرتبہ آپ نے بغیر نماز کے دیکھا, کئی مرتبہ نماز میں آپ کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی. تو یہ صحابی ہیں انس, جو کہ انس ابن مالک کے چچا ہیں. یہ کہتے ہیں کہ انی لاجد ریحہا من دون احد, اس احد کے پیچھے سے مجھے جنت نظر آ رہی ہے, جنت کی خوشبو میں محسوس کر رہا ہوں احد کے پہاڑ کے پیچھے. فعل سعد, سعد یہ کہتے ہیں فما استطعت یا رسول اللہ ما صنع. یہ سعد ان کا جملہ سنا انس کا اور واپس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ. یہ کہنے کے بعد جب یہ انس گئے ہیں دشمنوں سے لڑنے کے لیے, فما استطعت یا رسول اللہ, میں بیان نہیں کر سکتا کہ انہوں نے کس طرح بہادری کے جوہر دکھائے ہیں جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیا تھا نا کہ اگر مجھے آئندہ موقع ملے گا تو پھر میں دیکھوں گا کہ کس طریقے پہ اللہ کے دشمنوں سے لڑا جاتا ہے, پھر میں ایک ایک کو چن چن کے قتل کروں گا. وہی بات ہوئی. قال انس, یہ انس رضی اللہ عنہ جو کہ بھتیجے ہیں اپنے چچا کے, اپنے چچا کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ فوجدنا به بضع وثمانین ضربا, ہم نے دیکھا شہادت کے بعد ان کی لاش کو کہ ان کے جسم پہ 80 سے زیادہ زخم تھے. ضربتن بالسیف, کچھ زخم تو تلواروں کے تھے. او طعنتن برمح, اور کچھ زخم نیزوں کے تھے. او رمیتن بسہم, اور کچھ زخم تیروں کے تھے. تیروں سے بھی دشمنوں نے ان کو مارا, نیزوں سے بھی مارا, تلواروں سے بھی مارا, حتیٰ کہ جسم پہ 80 سے زیادہ زخم لگ گئے. یہ 80 سے زیادہ زخم کیوں کھائے؟ جنت فردوس کے اشتیاق میں, کیونکہ خوشبو آ گئی تھی جنت کی, اس لیے زخم سارے کھائے. وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُونَ, یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی لاش کو اس حال میں پایا کہ وہ قتل کر دیے گئے تھے اور ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے تھے. فَمَا عَرَفَهُ أَحَدْ, جسم چونکہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا اس لیے کسی نے بھی ان کے جسم کو, ان کی لاش کو پہچانا نہیں. چہرہ بھی انہوں نے بگاڑ دیا دشمنوں نے, ہاتھ بھی کاٹ دیے, پاؤں بھی کاٹ دیے, ناک بھی کاٹ دیا, آنکھیں بھی نکال لیں, ہونٹ بھی کاٹ دیے, کان بھی کاٹ دیے. جو حال سید الشہداء حمزہ کا کیا تھا کافروں نے, وہی حال ان کا بھی کیا. سید الشہداء حمزہ, رسول کے چچا حمزہ, جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الشہداء کا لقب دیا, ان کی لاش کے 11 ٹکڑے ہو گئے تھے اور ان کی لاش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہچانی اور ان کی بہن نے پہچانی. یہی حال ان کا تھا کہ ان کی لاش کے اتنے ٹکڑے ہو گئے تھے اور لاش کی اتنی بے حرمتی کی تھی کفار و مشرکین نے, یہ لاش لوگ خود اپنے ساتھی پہچان نہ سکے کہ یہ لاش کس کی ہے اور یہ جسم کے ٹکڑے کس کے ہیں. الا اخته ببنان, ان کی بہن کو بلایا گیا اور انہوں نے اپنے بھائی کی اس لاش کو دیکھا اور پوری لاش کو دیکھنے کے بعد اپنے بھائی کی انگلیوں کے ٹکڑوں کو دیکھ کر بہن نے پہچانا کہ یہ ٹکڑے میرے بھائی کی انگلیوں ہی کے ہو سکتے ہیں. اس طریقے پہ انس بن نضر رضی اللہ عنہ نے جنت کی محبت میں اپنے جسم کے ٹکڑے کروائے, بہن نے انگلیوں کے ٹکڑے دیکھ کر بھائی کی لاش کو پہچانا. یہ تھے وہ لوگ جنہوں نے واقعی اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو دل کے کانوں سے سنا. یہ انس بھتیجے, انس ابن مالک یہ کہتے ہیں کہ قال انس, یہ انس یہ کہتے ہیں کننا نہا او نظن, ہم لوگ یہ سمجھتے تھے اور یہ سمجھنے لگے جب ہم نے ان کی لاش کو دیکھا اور دوسرے صحابہ کی لاشوں کو دیکھا احد میں, تو ہم نے یہ سوچ لیا اور سمجھ لیا کہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 23 میں جن لوگوں کا ذکر کیا ہے وہ یہی لوگ ہیں جن کے بارے میں ارشاد فرمایا من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله علیہ, ایمان والوں میں
بعض وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو سچا کر دکھایا. من المؤمنین رجال, ایمان والوں میں یہ ہیں وہ مرد اور وہ لوگ. صدقوا ما عاهد اللہ علیہ, اللہ سے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم جئیں گے تو تیرے لیے, مریں گے تو تیرے لیے. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی, یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا. فمنہم من قضا نحبہ, بعض وہ تھے کہ جو قرض چکا گئے, وہ جو بیچتے تھے دوائے دل وہ دکان اپنی بڑھا گئے. فمنہم من قضا نحبہ, بعض وہ تھے جنہوں نے اپنی جان کی بازی لگا دی, پالی اپنی مراد. نحبہ ومنہم من ينتظر, اور بعض وہ ہیں جو انتظار میں ہیں کہ کب اللہ موقع دے اور ہم اپنا خون اللہ کے راستے میں بہا دیں. یہ تھے وہ لوگ جو جنت کے تذکرے اور فردوس کے تذکرے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کے تذکرے. فردوس بھی کچھ نہیں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا ہے کہ فردوس مانگا کرو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے چہرے مبارک کو جب جنت میں لوگ دیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کو بغیر پردے بغیر حجاب کے دیکھنا, اس کے سامنے فردوس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے. اور یہ چیز اللہ تعالیٰ اہل جنت کو نصیب فرمائیں گے اپنا دیدار, جس کے بارے میں ہم اگلے ہفتے اس حدیث کو پڑھیں گے جس میں رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بارے میں ہمیں بتایا ہے کہ جو دیکھا بڑا انعام اللہ کا کیا ہوگا. کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہاں اب میں اپنے چہرہ مبارک کے سامنے جو حجاب ہے اس کو میں اٹھا دیتا ہوں, اب تم لوگ مجھے بغیر حجاب کے دیکھو. تم نے دنیا میں بغیر دیکھے مجھ پہ ایمان قبول کیا تھا, یؤمنون بالغیب, آج بغیر حجاب کے مجھے دیکھ لو. تو فرمایا کہ جنت کے رہنے والے جنتیوں کو اس سے زیادہ خوشی کسی اور بات میں نہیں ہوگی کہ وہ اپنے رب کو دیکھیں گے. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد.